الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ جسم اور روح دونوں مل کر انسان کہلاتے ہیں۔ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو پھر روح کے نکلنے کے بعد اسے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، اسے گھر سے دور قبرستان میں آنکھوں سے اوجھل ہزاروں منوں مٹی تلے جا کے دفناتے ہیں، دباتے ہیں کہ وہ جو اصلی روح تھی، گوہر تھا، وہ اب اس سے نکل چکا ہے اور یہ بے جان ہو چکا ہے۔ اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی۔ روح اگرچہ نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے، لیکن روح اپنے آپ کو منواتی ہے اور وہی حقیقی جوہر ہے جس کے بغیر انسان بیکار ہے۔ روح اس عالم کی چیز نہیں ہے، وہ ایک اور عالم سے آئی ہے، اور وہاں پر اسے ایک خوراک ملتی تھی، یہاں اگر اسے وہ خوراک ملے گی، چونکہ ہر چیز اپنی خوراک چاہتی ہے، جسم اپنی خوراک چاہتا ہے، روح اپنی خوراک چاہتا ہے، جسم کا اپنا تقاضا ہے، روح کا اپنا تقاضا ہے، جس طرح جسم کو خوراک نہ دی جائے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح بھی کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، حتیٰ کہ موت بھی آ جائے گی اس پر۔ اس کی زندگی بھی اسی میں ہے کہ اس کو خوراک دی جائے، اس کی توانائی بھی اسی میں ہے کہ اس کو خوراک ملے۔ جس طرح جسم کو اگر خوراک دی جائے تو جسم وہ توانا، تندرست، صحت مند ہوتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی اگر خوراک دی جائے گی تو اس میں توانائی آئے گی، اس میں قوت آئے گی، وہ ایمان کمزور نہیں ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جس طرح جسم بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طریقے پر روح بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہیں، اسی طرح روحانی ڈاکٹر ہیں۔ جسمانی جسم بیمار ہو جائے تو طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر ہیں، اور روح بیمار ہو جائے تو اللہ والے، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام ہیں۔ جسم بیمار ہو تو انسان ان ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ان ڈاکٹروں کو جا کر اپنے نبض، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اور ان سے علاج لیتا ہے، اور ان سے علاج تجویز کرواتا ہے۔ اسی طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے، اور روح کے بھی کوئی معالج ہیں، اور روح کے بھی کوئی ڈاکٹر ہیں، اور روح کے بھی کوئی طبیب ہیں، ان کو بھی ہاتھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ دیکھنے کے بعد، لینے کے بعد، پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں کئی بیماریاں ہیں، اسی طرح وہاں بھی کئی بیماریاں ہیں۔ وہ جب بھی ایک بیماری ہے جو روح کو لگ جاتی ہے، حسد ایک بیماری ہے جو روح کو لگ جاتی ہے، کینہ ایک بیماری ہے جو روح کی مرض ہے، بغض ایک بیماری ہے جو روح کی بیماری ہے۔ جس طرح کئی یہاں امراض مولک ہیں، اسی طرح کئی امراض وہاں بھی مولک ہیں۔ جس طرح کئی یہاں امراض لا علاج ہیں، اسی طرح کئی وہاں بھی امراض لا علاج ہیں، ان کا علاج بھی سوائے جہنم کے کہیں نہیں۔ تو جسم اور روح، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے تقاضے کیا پورے ہو رہے ہیں۔ جسم کے تو تقاضے ماشاءاللہ آپ خوب پورے کر رہے ہیں، بلکہ میں بھی جب سے آیا ہوں میرے بھی جسمانی تقاضے خوب پورے ہو رہے ہیں، لیکن روح کی غذا، روح کا خیال، روح کا دھیان، یہ بھی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ روح بھی اس کا بھی ایک تقاضا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاغر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جائیں ہی نہیں، جس طرح یہاں فیملی ڈاکٹر بنا رکھے ہیں کوئی وہاں بھی فیملی ڈاکٹر بنایا ہے؟ کہ آپ اس بات کے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہماری فیملی جو ہے اس کے لیے ہم نے یہ حساب تجویز کیے ہیں، دونوں کے جب تقاضے جب تک پورا نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ آج اس گئے گزرے دور میں جبکہ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، قرآن کو نازل ہوئے 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ایک عام مسلمان، گناہگار مسلمان قرآن کو کھولتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت سے اس کو مزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کو لذت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اس کے ایمان میں ایک مٹھاس آتا ہے، ایک لذت آتی ہے، ایمان کو ایک سکون ملتا ہے، قلب اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی کیسی ہے؟ وہ کہاں سے ملی ہے؟ وہ کیوں ملی ہے؟ وہ اس لیے ملی ہے کہ یہ روح جس کی یہ غذا ہے، اس کو یہ غذا جب ملے گی تو اس میں اطمینان آئے گا، اس میں سکون آئے گا، اس میں تر و تازگی آئے گی، اس میں قوت آئے گی، اس میں جان آئے گی۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، جتنے نیک اعمال ہیں، اور گناہ کرنے سے، گناہ کرنے سے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ گناہ کرتا ہے اور کر لیتا ہے تو اس گناہ کے کرنے پر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا پک لیا، کہ میں نے کیا ظلم کر دیا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ اندر ایک چیز ہے جو اس کو پھٹکار کرتی ہے، اس کو ملامت کرتی ہے، اس کو جو ہے برا بھلا کہتی ہے کہ تو نے کیا کیا، تجھ سے کیا ہوا، اور نیکی کرنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، وہ اطمینان میں محسوس کرتا ہے، وہ جیب سے کچھ خرچ کرتا ہے لیکن باوجود خرچ کرنے کے، باوجود پیسہ لگانے کے وہ ماشاءاللہ خوش ہے۔ وہ حج کرنا چاہتا ہے کہ اسے حج کے، اسے وہ حج کا سفر کرتا ہے اور حج کا سفر وہ خرچہ چاہتا ہے لیکن پیسہ لگانے کے باوجود اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج ہم نے اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم جسم کے بھی تقاضے پورے کریں اور روح کے بھی تقاضے پورے کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ جسم کو تو ہم کھلا پلا رہے ہیں لیکن روح وہ بالکل کمزور ہو رہا، وہ بالکل مر رہا، وہ مر رہا۔ بعض ایسے بیچارے ہیں کہ ان کی روح مر جاتی پھر وہ انہیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا، کوئی ادراک ہوتا ہی نہیں، باپ مر گیا ہے اب یہ کہتا ہے کیسے جاؤں، کیوں جاؤں، کیوں پیسہ ضائع کروں، ماں مر گئی ہے، ماں ہما جنتوں کا وناروں کا، تیرے لیے یہ ماں باپ جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی۔ اب ماں، ماں جیسا رشتہ، جی میں نہیں جا سکتا، پاکستان کون جائے، اس نے مرنا تھا، بیچاری مر گئی، باپ مر چکا ہے، باپ رزر رب فی رزل والد وسخت فی سخت الوالد، باپ، باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی، باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی، اور باپ خوش تو خدا خوش، اور باپ ناراض تو خدا ناراض، ماں خوش تو خدا خوش، ماں باپ کی دعا ہو اور مرشد کی نگاہ ہو پھر تم دیکھو نگاہ اور دعا ماں باپ کی. ماں بیچاری وہ تو اتنی دعائیں دیتی ہے اتنی دعائیں دیتی ہے، تم اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو. لیکن یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی آئی ماں گئی. بیوی کا ادب ہے لیکن ماں کا ادب، بیوی آئی اور ماں گئی. قاضی احسان احمد شجاعبادی رحمت اللہ علیہ پاکستان میں ایک بزرگ تھے، عالم تھے اور بہت اونچے عالم تھے. اپنے دور میں خطیب پاکستان مشہور تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے متبنہ تھے اور شاہ جی کے جانشین تھے. خطابت میں، خطابت کے بھی بادشاہ تھے اور ولایت کے بھی بادشاہ تھے. وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا. آج تو کا تو رجال ہے، اللہ والوں کی کمی آ چکی ہے. قاضی احسان احمد شجاعبادی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کو لے کر حج کے لیے گئے. اپنی والدہ، ان کی ضعیف تھی، اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے، ماں کندھوں پر ہے اور طواف کر رہے. جب طواف سے فارغ ہوئے تو دوگانا شروع کیا، ماں سے عرض کیا آپ پہلے پڑھیں. ماں نے نماز شروع کی تو قاضی جی، ماں جب سجدے میں جاتی پاؤں کے تلموں کو اور پاؤں کے نیچے والے حصے کو، تلموں کو، وہ سجدے میں جاتی تھی تو قاضی جی پاؤں کے تلموں کو چومتے تھے. تو ماں کہتی تھی، بچہ قاضی تجھ پہ ہو اللہ راضی، تو یہ کیا کرتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے. تو قاضی جی بھی قاضی جی تھے، قاضی جی قاضی جی تھے. ایک دفعہ سکندر مرزا پاکستان کا صدر، اس نے بلایا قاضی جی کو. قاضی جی علماء کی جماعت کے صدر تھے، بلایا قاضی جی کو اور کہنے لگا، قاضی جی تم ملاؤں نے کیا شور مچا رکھا ہے، یہ ملک میری انگلیوں کے اشارے پر ہے، میں یوں کروں تو یوں ہو جائے، یوں کروں تو اس طرح کی باتیں کی، یہ ملک میری انگلیوں کے اشارے پر ہے. قاضی جی بھی کیا اولیاء اللہ تھے، کہنے لگے، سکندر مرزا یہ انگلیاں بھی کسی کے اشارے پر چلتی ہیں، میرا رب چاہے تو ان انگلیوں کو کاٹ کے رکھ دے. بس قاضی جی کی منہ سے کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، قاضی جی کی منہ سے یہ بات نکلنی تھی. تین دن کے بعد وہی شخص جو پاکستان کا حکمران مطلق تھا، مطلق العنان تھا، اس کو چارپائی جتنی جگہ پاکستان میں نہیں ملتی تھی. پھر وہ پاکستان بدر ہوا، وہاں سے بھاگا یہاں آیا، اور وہ اس کی بیگم ناہید جو وہاں وزارتیں تقسیم کرتی تھی، پھر اس نے یہاں آ کر ٹیوشن پڑھانا شروع کیا اور وزارتیں تقسیم کرنے والی یہاں ٹیوٹر بن گئی، اور وہ سکندر مرزا اندھا ہو کر مرا، اندھا ہو کر مرا. قاضی جی کو کہنے لگا، قاضی صاحب مولویوں کو کہہ دو میں نے تمہارے لیے ایک کشتی بنا لی ہے، تم سب کو اس کشتی میں بٹھا کر سمندر پار بھیج دوں گا. لیکن سمندر پار کون گیا؟ قاضی جی تھے. اپنی ماں کو جب پاؤں کے تلووں کو چومتے تھے تو ماں کہتی تھی، بچہ قاضی تجھ پہ ہو اللہ راضی، تو یہ کیا کرتا ہے. تو قاضی جی عرض کرتے تھے، اما جان مجھے ان پاؤں کے تلووں سے جنت کی خوشبو آتی، مجھے ان پاؤں کے تلووں سے جنت کی خوشبو آتی. یہ ماں باپ وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پہ سوار ہو رہے تھے تو خلاف معمول آپ نے تین مرتبہ آمین 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 فرمایا تھا. صحابہ نے وجہ پوچھی تھی کہ کیا بات ہے، آج آپ نے تین مرتبہ خلاف معمول آمین فرمایا. تو ان میں آپ نے ایک یہ بات فرمائی تھی کہ نوریوں کے سردار جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے تین دعائیں مانگی تھیں، ان میں ایک دعا یہ تھی وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پائے اور پھر جنت نہ جائے جہنم چلا جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، وہ ہلاک اور برباد ہونا چاہیے کہ ماں باپ اس کو نصیب ہوئے اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا. ولا تقل لهما اف، تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، بات کرو تو سونی بات، نرم بات، ادب کی بات، بلکہ جہاں بات کرو اچھی بات کرو گے. قول معروف خیر من صدقہ، خیر من صدقہ، قول معروف جو تم ایک صدقہ کرتے ہو، 200 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ کا ایک صدقہ ہوتا ہے، بکرا بھیڑ بکری وہ خرید کر ذبح کرتے ہو ثواب کے لیے، کہاں وہ 200-400 پاؤنڈ کا خرچ کرنا اور کہاں ایک اچھی بات کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو صرف اعلی اخلاق ہی سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا، جی اخلاق سے باتیں کرنا یہ سکھا دوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا ہے، دعوت کا طریقہ بھی، کہ آپ لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلایا کیجئے بالحکمہ، دانائی کی باتوں کے ساتھ، دانائی سے، والموعظۃ الحسنہ اچھے درس، اچھی نصیحتیں، اچھے آواز، اچھے طریقے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مجادلہ اور مباحثہ بھی ہو جائے تو وہ بھی احسن طریقے پر، احسن طریقے پر، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں. اسلام دنیا میں جو ساری دنیا میں جو پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے؟ تلوار سے نہیں پھیلا، جنگوں سے نہیں پھیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 121 جنگیں لڑی ہیں لیکن ساری جنگیں مدافعانہ، جارحانہ کوئی نہیں. آپ نے جتنی جنگیں کی ہیں مجبور ہو کر مدافعانہ صورت میں آپ نے ان جنگوں میں حصہ لیا، ورنہ آپ نے جارحیت نہیں کی کہ تلوار سے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا. الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی یہ تبلیغی جماعت ساری دنیا میں جو کام ہے ہم اس کا اعتراف کریں گے. ساری دنیا میں یہ اللہ کے بندے اس طریقے پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کسی کو چھیڑتے نہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں اور کسی کو چھوڑتے نہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا فرعون تھا، اس کے پاس جماعت گئی، اس نے جماعت والوں کو برا بھلا کہا، انہوں نے پھر بھی اپنی دعوت شروع رکھی، حتیٰ کہ اس نے امیر صاحب کو تماچا مار دی، امیر صاحب کو اس نے تماچا مار دی. امیر صاحب کہنے لگے میاں تو نے مجھے تماچا مارا ہے، ایک اور مار لے لیکن اللہ کے گھر میں آ جا، ایک اور مار لے لیکن اللہ کے گھر میں آ جا. اس نے اور پکا، وہ فرعون تھا، جن کے مقدر ہی ایسے ہوں، ہدایت من جانب اللہ، من یاد اللہ فلا مدل لہ ومن یدلل فلا ہادی لہ، حضور جیسا ہادی کیوں نہ ہو. تو یہ مقدر کی بات ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں. حضور نے کتنی کوشش کی اپنے چچا پر، کتنی محنت کی، چچا میرے کانوں میں کہہ دو، میرے کان سن لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن چچا نے کہا جاتے جاتے لوگ کیا کہیں گے کہ ایک یتیم کے ہاتھوں گر گیا، ایک یتیم کا کلمہ پڑھ لیا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیارے تو تو چاہتا ہے، حضور کی چاہت کے بھی کیا کہنے. خدا کی قسم حضور جیسا مہربان، آپ جیسا مشفق، آپ جیسا محسن نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ان کو لالچ ہے کس چیز کا؟ کہ پونڈ آ جائیں. ان کو لالچ ہے اس بات کا کہ امت کی بخشش ہو جائے، ان کو یہ لالچ ہے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جیسا ازلی دشمن، حضور کو ستانے والا اور بہت بڑا منافق، اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو اس کا بیٹا وہ حضور پر ایمان لا چکا تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر یہ بتایا کہ اب اس پہ ایسی حالت ہے. آپ نے فرمایا بہت اچھا، چلو میں اس کے ہاں چلتا ہوں. اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، پھر اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی عطا فرمایا، پھر اس کے جنازے کی تیاری کا اہتمام بھی فرمایا، خود جنازہ پڑھانے والے، پیچھے صحابہ جنازہ پڑھنے والے. لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیارے آپ کی چاہت تو ہے کہ یہ بخشا جائے، لیکن سن لو میں نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم. میرے محبوب اگر آپ اس بدبخت کی ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے میں معاف نہیں کروں گا. حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 دفعہ بھی اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا. ایسا مہربان، ایسا مہربان اللہ، اللہ ایسے مہربان. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار کو درگزر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اللہ والے زمینیں ہلا دیا کرتے. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ پاکستان میں ایک صوبہ ہے بلوچستان کا، اس کا دارالخلافہ ہے کوئٹہ. کوئٹہ سے ایک دعوت آئی کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو یہ اتفاق جانی ہے کہ آپ اس سے پہلے کوئٹہ تشریف نہیں لے گئے تھے، یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. وہاں ہمارے عزیز ہوتے ہیں، قریبی عزیز، شادی میں شادی کی شمولیت کی دعوت تھی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ مجھے کچھ اپنے دوست احباب کے ایڈریس دے دو تاکہ میں ان سے رابطہ کر لوں. میں تو شادیوں میں شرکت کے لیے نہیں جایا کرتا، میرا مقصود تو تبلیغ ہوتا ہے. اللہ والے ان کی ساری زندگی اس طرح گزرتی کہ بندوں کی اصلاح کا خیال ہے. رب انی دعوت و قومی لیلا و نہارا، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں. سراپا تبلیغ، مجسمہ تبلیغ. تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے ایک ہفتے کے لیے فرمایا میں ایک ہفتہ قیام کروں گا انشاءاللہ، ایک ہفتے کے لیے گئے، جہاں گئے تھے وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایڈریس ہم سے مانگے اور واپس جو ہوئے تو ایک ہفتہ نہیں، دو ماہ کے بعد واپسی ہوئی، اور دو ماہ کے بعد جب واپس آنے لگے تو ریلوے سے سفر کر رہے تھے، پلیٹ فارم پہ جتنی جماعت آئی ہوئی تھی، پورا کوئٹہ پورے پلیٹ فارم بھرا ہوا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے میرے جو خالہ زاد بھائی تھے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا، ملک صاحب کبھی آپ کو بھی اتنے لوگ رخصت کرنے آئے اور آپ ان کو دیکھیں، یہ رو رہے ہیں سارے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ رو رہے ہیں، کبھی آپ کو بھی ان لوگوں نے اس طرح روتے رخصت کیا؟ یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ میرا تو اس شہر میں جاننے والا کوئی نہیں تھا، اب وہی شہر تھا جس میں کوئی مسجد نہیں بچی، کوئی مدرسہ نہیں بچا، ہر مسجد میں پہنچے، ہر مدرسے میں پہنچے اور جا کر جو ہے خدا کے قرآن کو پہنچایا اور بیان کیا. تو وہاں کہنے والوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ 1934 میں یہ کوئٹے میں زلزلہ آیا تھا، اور 1934 کے زلزلے میں کوئٹے کی زمین تہ و بالا ہو گئی تھی. نیچے تہ و بالا سمجھتے ہو، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی نیچے. یہ 1934 میں ایک دفعہ ہوا تھا، وہ زلزلہ آیا تھا، اور ایک زلزلہ اب آپ کی آمد سے آیا ہے. اس وقت بھی کوئٹہ تہ و بالا ہوا تھا، اور ایک آج زلزلہ آیا ہے آپ کی آمد سے، آج بھی کوئٹہ تہ و بالا ہوا ہے، لیکن وہ زلزلہ تباہی اور بربادی کا زلزلہ تھا، آج آپ کی آمد سے یہ زلزلہ جو آیا ہے تو یہ آبادی کا زلزلہ آیا ہے، یہ قرآن کی آبادی کا، یہ دلوں کی آبادی کا. اللہ والے زمینوں کو ہلا دیا کرتے جہاں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہل جاتی ہے زمین. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، بڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، پہاڑ بھی پڑتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور پتھر بھی پڑتے تھے آپ پر سلام، پتھر بھی. ابو جال نے کہا تھا تو پھر حضور نے کیا کنکروں سے کلمہ پڑھوایا تھا یا نہیں پڑھوایا تھا؟ کنکروں نے بھی پڑھے. حضور انسانوں کے بھی رسول تھے، حضور جنوں کے بھی رسول تھے، حضور نباتات کے بھی رسول تھے، حضور جمادات کے بھی رسول تھے، حضور حیوانات کے بھی رسول تھے. ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی ہے، وہ جال میں پھنسی ہوئی ہے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے، ہرنی نے درخواست رکھی حضور کی خدمت میں. ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے ایک یہودی نے شکار بنایا ہے، میں اس جال میں پھنس چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے یہاں سے آزاد فرما دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد یہیں واپس آ جاؤں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپیل سنی اور فیصلہ فرما دیا، لیکن فیصلے سے پہلے پوچھا، آواتا فالینا اور جو تو کہتی ہے اس پہ عمل بھی کرے گی؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا کسی عام آدمی سے وعدہ نہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ نے اسے رہائی دے دی، آزاد کر دیا، وہ چلی گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. وہ یہودی جس نے شکار کیا تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا، وہاں آ کے کہنے لگا، یہ آپ نے اس کو آزاد کیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں میں نے آزاد کیا ہے. کیسے آزاد کیا؟ کہ جی میں نے اس طرح آزاد کیا کہ اس کے بچے ہیں چھوٹے، یہ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد ابھی آئے گی اس جگہ. کہنے لگا، آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے جو ہے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آئے؟ جال سے نکلا ہوا شکار واپس آئے، یہ کیسے باتیں آپ کر رہے ہیں؟ بس آپ نے فرمایا نہیں، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ابھی آئے گی. یہی بات ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ آئی اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں گرا دیا، بچوں کو لے کر پہنچ گئے. اب وہ حضور کے قدموں میں اپنا سر گرا کے جو ہے وہ کھڑی ہے، ادھر یہودی اس کی گردن بھی جھک چکی ہے، وہ بھی حیران ہے کہ یہاں عجیب حالات ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، وہ بھی حیران. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اس چیز کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو. حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا اور ایک ہاتھ اس یہودی کے کندھوں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ہرنی کی پیٹھ پر رکھا، اور پھر شاعر اس کو کہتا ہے، پھر نجات اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے. جاؤ دونوں کو آزادی ہو گئی، جاؤ دونوں کا کام ہو گیا، تو قید سے آزاد ہو جا اور تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو میں عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہے، یہ کمال ہے، اور یہ محنت ایک دم نہیں ہو جاتی، شروع میں مشکلات ہوتی، شروع میں مشکلات ہوتی. آپ نے فاران کی چوٹی پر وہ کپڑا ہلایا تھا اور اہل مکہ کو جمع ہونے کے لیے بلایا تھا، اور یہ اس زمانے کا دستور اور رواج تھا، لوگ اس طرح آج جمع ہوا کرتے تھے. جب وہ جمع ہو چکے تو آپ نے ان سے گفتگو فرمائی اور ان سے فرمایا، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی. کیا یہ سنتے ہی تھر آ گیا گلہ سارا، یوں رائی نے للکار کر جب پکارا، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی. یہ توحید سنائی. پھر جہاں توحید سنائی جاتی ہے، پھر توحید بعضوں کو تو میٹھی لگتی ہے اور بعضوں کو خدا کی قسم اس سے کڑوی چیز کوئی بڑی کڑوی لگتی ہے، بڑی کڑوی لگتی ہے. جن کو سمجھ ہے وہ تو ماشاءاللہ، اور جو بیچارے نہ سمجھ ہیں ان کو توحید سے بڑی نفرت ہے، توحید سے بڑی ضد. بس توحید آئی، پھر توحید سے انتشار بن جاتا ہے، انتشار. توبہ توبہ، ہم اپنے سب کو چھوڑ دیں، ایک ہی کو مان لیں، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے. ہمارے بزرگوں کو چکوال میں حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 1951 میں اپنے گھر کو چھوڑ کر وہاں تشریف لائے. 1951 میں لوگوں نے پیر سمجھ کر بلایا، پیر سمجھ کر. پیر سمجھ کر بلایا جب واعظ فرما رہے تھے خدا کی توحید سنائی، خدا کی توحید سنائی، بس بگاڑ شروع ہو گیا. وہ تو تھے سارے بیچارے، ایک بھی آدمی ان میں ایسا نہیں تھا، سارے مخالف. بڑھ کر انہوں نے قرآن چھین لیا. حضرت نے فرمایا تم قرآن چھینتے ہو، میرا قرآن مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. قرآن تو اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے، مجھ سے قرآن تم نہیں چھین سکتے. پھر انہوں نے اتارا ممبر سے، پھر حضرت نے ممبر سے اترتے ہوئے یہ فرمایا اب میں پچھلی جگہ کو طلاق دیتا ہوں، اب میں یہاں کام کروں گا، اب مجھ پہ یہ فرض آ چکا ہے کہ جہاں فساد ہے وہاں میں کام کروں. انہوں نے کہا اس کی باتیں ہیں، سارے شہر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ گھر والے بھی مخالف، باپ بھی مخالف. آزر باپ یا چچا بت بناتا تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا، اور ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہتے تھے کہ عجیب ان کی مت ماری گئی ہے، عجیب ان کی حالت ہے، میرا باپ بھی عجیب ہے، خود ہی بت بناتا ہے، خود ہی تراشتا ہے، خود ہی ان کے ناک پلک درست کرتا ہے، اور انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا قرار دے کر پھر لوگوں کو کہتا ہے لے جاؤ یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. اس پر ابراہیم علیہ السلام حیران تھے. بچپن میں ابراہیم نے ایک دن اما سے پوچھا تھا، اما حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ تو اما کہنے لگی میرا حاجت روا اور مشکل کشا تو تیرا ابا ہے. اس نے کہا میرا ابا تیرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے؟ جی ہاں تیرا ابا میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. تو میرے ابے کا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ کہ جی اس کا نمرود ہے. اس نے کہا اما چھوڑو یہ کیا باتیں کر رہی ہو، سمجھایا اور سمجھایا اور سمجھایا طریقے سے، لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے، بلکہ الٹا آپ کی والدہ آپ کے والد سے کہنے لگی اللہ خیر کرے ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچے کو کیا ہو گیا، بچہ تو فطرت صحیح پہ آتا ہے، ماں باپ اس کے یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. کوئی بھی پیدا ہونے والا فطرت صحیح پہ آتا ہے. ابراہیم وہ تو اللہ کے نبی تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، وہ تو رشد و ہدایت والا تھا. ابراہیم نے بھی پھر سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کیا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، کہنے لگا اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ، ساتھ قوم کو بھی، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں جو تم نے سجا رکھی، مجھے ان کی حقیقت تو سمجھاؤ. وہ کیا بےچارے حقیقت سمجھا سکتے تھے، کہنے لگے قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا. آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ دیکھا ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے دو دونے چار کا جواب دیا، فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی سارے کے سارے گمراہ. اس طرح کھری کھری سناتا، کھری کھری. خدا کی قسم تنہا ہو کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے چکوال والوں کو کھری کھری سنائی. آج تو چکوال میں فتوحات کا زمانہ ہے. ایک وہ دور تھا جب حضرت رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر نکلتے تھے، پتھر پڑتے تھے، مارا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں، جی سات سات دن گھروں میں مابوس کر دیا جاتا تھا، فرضی جنازے بنا کر لائے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم بچے تھے، اور ہمیں وہ آ کر کہتے تھے تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یوں ستانے میں حد کر دی. کوئی مسجد نہیں تھی،
کوئی برادری نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی، تنہا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں سناتے کہ میں شہر میں پھرتا رہتا تھا، کبھی کوئی ملتا کبھی کوئی ملتا، دو چار جو ہے بیلاب کھسلا کر میں ان کو لے آتا اپنے گھر، اپنے ایک وہاں ان کا ایک خادم تھا اس کی بیٹھک پر لے آتا، اس کے ڈرائنگ روم میں لے آتا اور ان پر محنت کرتا، ان کو سمجھاتا توحید کی بات، ان کو جو ہے ان کے دلوں میں بٹھاتا اور قرآن ان کو ان کے سامنے بیان ہوتا. مسلسل 23 سال تک حضرت رحمت اللہ علیہ نے چکوال میں قرآن کا درس دیا، اور وہ درس اس میں سب سے زیادہ جو بیان کیا تو وہ توحید کو بیان کیا الحمدللہ. پھر قرآن اپنا رنگ اور قرآن اپنا اثر اور قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے. آج اس قرآن کی برکت سے پورا شہر اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح العقیدہ، ان کے اعمال درست، ان کے عقائد درست، آج شہر کے اندر ایک نہیں درجن نہیں بلکہ کئی درجن ہماری مساجد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس شہر میں کوئی کام نہیں ہوتا جب تک ہم اس میں انتظامیہ کی تائید نہیں کرتے، انتظامیہ کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ ہوتا ہے جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور دیکھ رہا ہے برہمن اپنے سنم کدے کا حال، ہم نے بضرب لا الہ توڑ دیے بتان سن. جہاں کام ہوتا ہے حضرت فرماتے تھے مجاہدہ پھر مشاہدہ. پہلے مجاہدہ کیا جاتا ہے پھر خدا مشاہدہ کرواتا ہے. آج یہ فتوحات کا دور ہے الحمدللہ. آج فتوحات وہ کام وہ مشن جو چکوال سے